गुमान की दो किस्में याद रखिए, एक है हुस्न ज़न और एक है बदगुमानी। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, बदगुमानी से बचो, बेशक बदगुमानी बदतरीन झूठ है। माशाल्लाह, मुबारक हो। अरे भाई बड़ी अच्छी गाड़ी ली, मिठाई कब खिलाओगे, दावत कब खिलाओगे। जैसे ही गाड़ी लेकर गया बैंक से निकाली होगी। हमें क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? अगर किसी मुसलमान को कोई नेमत मिली है तो हम क्यों उससे जेलस होते हैं? आप अपने बच्चे के लिए बेहतर सोच सकते हो। अरे मेरा मालिक अगर मुझे कुछ नहीं दे रहा ना, इसी में मेरे लिए बेहतरी है। याद रखें मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर रब अज़्ज़ा वजल। अल्लाह के बारे में भी बुरा गुमान रखोगे तो बचेगा क्या?
तेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने का जाने ना दिया।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محبت کے ساتھ با آواز بلند ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ۔ پیارے آقا کی زندگی ایسی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس قدر ذات کریم جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی با کمال ہے کہ کس کس پہلو پہ بات کی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے، ہم چاہیں بھی نا نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان نہیں کر سکتے، اور ہماری اوقات بھی نہیں ہے۔ آج مور دین 1400 ایئرز ہو چکے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں لائبریریاں بھر گئی ہیں، مگر شاعر کہتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، آقا جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کی ذات وہ ہے کہ ہم کیا بیان کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ برکت لینے کے لیے ایک واقعہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک کا بچپن، پیارے آقا علیہ السلام کا بچپن جو ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، بچپن میں عرب کے لوگوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کی اچھی عربی زبان بھی ہو جائے اور ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے تو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ چاہا۔ اب مختلف دائیاں بچے لینے آتی اور اپنے ساتھ بچے لے جاتی۔ جب دائیاں آئیں تو سب دائیوں نے امیر و کبیر گھرانوں کے بچے لے لیے، اچھے ویل جس کو آپ کہیں کہ خاندان تھے، ویل سیٹل خاندان تھے، ان کے بچے لے لیے۔ اب اس میں ایک دائی تھی بی بی حلیمہ سعدیہ، کہتی میرے گھر میں بھی فاقہ تھا، میری جان بھی بڑی کمزور تھی، میرے خود اپنے دودھ نہیں آتا تھا، اپنے بچے کو دودھ پلا نہیں سکتی تھی، مجھے کسی نے بچہ دیا ہی نہیں۔ اور ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کے چونکہ والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا تو یہاں لوگ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ بن باپ کا بیٹا ہے، اب اس سے ہمیں زیادہ انعامات ملنے کی امید نہیں ہے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے، میں انہی کو لے جاتی ہوں۔ اب نبی پاک کا ان کی گود میں آنا اور بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر کا بدلنا، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بی بی حلیمہ سعدیہ نبی پاک کو نہ لے جاتی آج انہیں کون جانتا؟ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی ایسی محفل میلاد نہیں ہے، کوئی ایسا سیرت کی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسا سیرت نگار نہیں ہے، جو بی بی حلیمہ سعدیہ کے واقعات بیان نہ کرتا ہو. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ اس دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے نبی پاک سے، ان کا ذکر بھی ساری دنیا میں بلند ہو جاتا ہے، میرے نبی کی کیا شان ہے. اچھا اب جو امیزنگلی واقعات ہونا شروع ہوئے، ہوا یہ کہ جب آپ آ رہی تھی نا، آپ کا خچر بھی پرانا، آپ کے ساتھ جو جانور تھا بڑا لاغر، سارا قافلہ بار بار رکتا ہے، حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم ڈیلے ہو رہے ہیں، تمہارا جانور پیچھے رہ جاتا ہے، تمہاری وجہ سے قافلہ رکتا ہے. کہتی واپسی میں بھی ایسا ہی ہونے لگا کہ اب واپسی میں یہ ہوا کہ مجھے قافلے والوں کے لیے رکنا پڑتا تھا، اتنی تیزی سے میرے جانوروں نے چلنا شروع کیا، سارے قافلے والے حیران کہ حلیمہ یہ وہی جانور ہے جس میں تم سوار ہو کر آئی تھی، بات کیا ہے؟ سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہی تھی کہ دیر از سم تھنگ نیو، یہ کمال کیسے ہو گیا کہ میرے جانور سارے فربا ہو گئے، جانوروں کے دودھ آنا شروع ہو گیا. کہتی گھر گئی تو میری ذات میں بھی دودھ کی فراوانی ہو گئی، اور جب یہ پاک ابھی قدم رکھا ہے گھر میں، جس گھر میں لے کر گئی، فرماتی ہے میرے جو جانور تھے، بکریاں تھیں بڑی لاغر تھی، دودھ نہیں دیتی تھی. کہتی نبی پاک ہمارے گھر میں آئے، ساری بکریوں کے تھن بھرنا شروع ہو گئے، سارے گھر والوں نے دودھ پیا. اچھا اب آہستہ آہستہ ہونے یہ لگا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور فربا ہونے لگے، جاندار ہونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، یہ حلیمہ کے جانور جہاں جاتے ہیں نا، اپنے جانور بھی انہی کے ساتھ بھیجا کرو، تاکہ یہ اسی چراگاہ سے، اسی چارے کی جگہ سے چر کے آئیں جہاں سے یہ کھاتے ہیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. دوسرے لوگوں نے بھی جانور بھیجنا شروع کیے، مگر بات یہ تھی کہ وہ کرامت، وہ کمال جو تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. جانور ساتھ رہتے مگر ان کے اندر کوئی انہانسمنٹ نہیں ہوتی تھی. بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور بڑھتے گئے. اب بہت طویل واقعات ہیں کہ بی بی حلیمہ نے کیسے کیسے منظر دیکھے، کہ نبی پاک جب جھولے میں ہوتے اور انگلی کا اشارہ کرتے، جدھر انگلی ہلاتے آپ آسمان کی طرف دیکھتی، چاند بھی ادھر چلا جایا کرتا. میرے آقا کا کھلونا جو تھا وہ چاند تھا. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. میرے آقا بچپن میں مہد میں ہیں، یعنی نبی پاک ابھی جھولے میں ہیں، اور انگلی فرماتے تو چاند ہلا کرتا. اب نبی پاک کی ذات اتنی خوبصورت تھی، اچھا پیارے آقا کی جو نشو نما تھی نا، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. یعنی دو سال کی عمر میں آپ بڑے نظر آتے تھے، دوسرے بچے دو سال میں جتنے نظر آتے ہیں، آپ کی جو گروتھ تھی امیزنگلی بہت خوبصورت تھی. اچھا اب سارے گھرانے کو پیار ہو گیا، اتنا نورانی چہرہ، برکتوں کا نزول، رزق کی فراوانی. مگر اصول یہ تھا کہ دو سال کے بعد بچے کو واپس دینا ہوتا ہے. اب دو سال پورے ہو گئے، دل کسی کا نہیں چاہ رہا کہ ان سے جدائی کی جائے. اب بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ مکہ پاک واپس آئیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بی بی آمنہ کے حوالے کرنے. اب حوالے کرنے آئیں نا تو دل تو نہیں چاہ رہا تھا. اچھا اتفاق یہ ہوا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ شریف میں اس وقت ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، جس کو ہم وائرل کہتے ہیں، آج کل کہتے ہیں انفیکشن پھیلا ہوا ہے یا فلاں، جو بھی آپ نام دے دیں. اس وقت مکہ پاک میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا. تو آپ نے بی بی آمنہ سے کہا کہ یہ منا اتنا شاندار، اتنا خوبصورت، ہمارے دل کا تارا، یہاں رہے گا، پھر کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہمیں واپس دے دیں، کچھ دنوں کے لیے دوبارہ دے دیں. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ کو گویا عطا کر دیا. اچھا اب اس پورے واقعے نے، اس سیرت کے اس پہلو نے ایک موڑ لیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال دوبارہ وہ لے گئی. اب اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دو سال کی عمر ہو گئی تھی، تو بی بی حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ یہ روز صبح صبح میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں؟ بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے تھے، وہ صبح اٹھ کر بکریاں چرانے چلے جاتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہیں نہ بھیجتی تھی، اپنے ساتھ رکھتی تھی. تو بھائی یہ صبح صبح اٹھ کر میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. کہا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں. اچھا یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام کی یہ سنت ہے کہ تمام نبیوں نے کچھ وقت اپنی زندگی میں یہ جو بکریوں کو چرانے والا معاملہ ہے یہ فرمایا، یعنی برکت عطا فرمائی یوں کہے بکریوں کو. تو نبی پاک نے بچپن ہی میں نبیوں کی سنت کو گویا پورا کر لیا. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایک دن کیا ہوا کہ روزانہ صبح ہوتی، بی بی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بھی جاتے، ان کی بچیاں بھی جاتی، پیارے آقا بھی تشریف لے جاتے. آپ کے بیٹے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے ایک بیٹے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی، حضرت دمورہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر بڑا جس کو کہنا خوف والا چہرہ لرز رہے تھے اور کہا کہ اما جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے ہیں انہوں نے چت لٹایا اور انہوں نے ان کے سینے کو پھاڑ دیا ہے، باقاعدہ شکم کو پھاڑ دیا ہے، میں بڑا ڈر گیا ہوں، اسی حال میں انہیں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ ڈری کہ ایک تو پڑھائی امانت ہے میرے پاس اور یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ سب دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، اب جب وہاں پہنچے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نارمل بیٹھے ہوئے تھے لیکن چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ کچھ عجیب معاملہ ہوا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو بتایا کہ تین شخص آئے تھے، سفید کپڑے پہنے تھے اور صاف ستھرا لباس تھا، مجھے آئے اور چت لٹایا، میرا سینہ شک کیا، کوئی جسم سے چیز نکال کر باہر رکھ دی اور میرے جسم میں کچھ اور ڈالا اور اب اس کو مجھے بند کر دیا ہے، لیکن اس پورے پروسیس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ اب اوپن ہارٹ سرجری کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد سائنس یہاں پہنچی ہے کہ جناب اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹانکوں کا نشان رہ جاتا ہے، بہت دنوں بعد انسان ریکور ہوتا ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مور دین 1400 سال ایک اوپن ہارٹ آپریشن ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ علماء کہتے ہیں یہ شک کے صدر تھا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ فرشتے آئے تھے پیارے آقا کے قلب اطہر میں نور کی مزید آمیزش کر کے، نور مزید بھر کر تشریف واپس چلے گئے۔ اور میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ کو تو نہیں پتا تھا یہ معاملہ کیا ہے، وہ ڈر گئی اور وہ لے کر واپس بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ آپ اپنے بچے کو لے لیجیے، مجھے ڈر ہے کہ اس پر کوئی آسیم وغیرہ کا سایہ ہو گیا، بڑی عجیب عجیب باتیں ہوئی ہیں، آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے ساری بات بتائی کہ یہ تو اس طرح بتاتے ہیں، مگر بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میرا بیٹا بڑے کرم والا ہے، یہ بڑے کمالات والا ہے، جب یہ پیدا ہوا تھا میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، میرے بیٹے کو کوئی آسیب کا اثر نہیں ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو شک کے صدر ہے یہ کیوں ہوا؟ علماء اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، شک کے صدر یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بچے بھی بیٹھے ہیں، پیارے آقا کے قلب اقدس کو، نبی پاک کے مبارک دل کو 4 مرتبہ شک کیا گیا، یہ معاملہ 4 بار ہوا ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ پہلی مرتبہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر پر، یعنی آلموسٹ 3 ایئرز کی ایج کے قریب ہوا۔ دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلب مبارک شک کیا گیا 12 برس کی عمر میں۔ تیسری بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شک کے صدر ہوا وہ غار حرا میں ہوا، جب 40 ایئرز کی ایج میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور چوتھی بار جب نبی پاک کو معراج کے لیے بلوایا گیا، شب معراج شک کے صدر ہوا۔ اور ان چاروں کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا شک کے صدر بچپن میں اس لیے ہوا کہ بچپن میں جو شرارتوں کا بچوں کا ذہن ہوتا ہے، نبی پاک کا قلب اس طرف مائل نہ ہو اس لیے نور مزید بھر دیا گیا۔ دوسری بار جو 12 سال کی عمر میں ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اب بلوغت کا وقت ہوتا ہے، جوانی کے آثار آنے لگتے ہیں، اس وقت کسی قسم کے نفسانی معاملات کی طرف مائل نہ ہو مزید نور بھر دیا گیا۔ تیسرا موقع تھا کہ اب قرآن پاک کے نزول کا وقت تھا، پہلی وحی نازل ہونی تھی اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ نے اٹھانا تھا، مزید نور کی بارش کی گئی۔ اور چوتھی بار اب رب سے ملاقات کرنی تھی، شب معراج کو پیارے اللہ عز و جل نے بلانا تھا، اس وقت شک کے صدر کیا گیا۔ تو بہرحال میرے آقا کی کیا کیا شانیں بیان کروں، اس قلب کا عالم یہ ہے جس نے 4 بار کس طرح نور برسایا گیا۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یعنی نبی پاک کے قلب اطہر کی شان یہ ہے کہ ان کے دل سے وہ نور کی کرنیں نکلتی ہیں، کہ اگر وہ کرنیں ہمارے دلوں پر پڑ جائیں تو ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ اب بات یہ ہے، میں نے یہ واقعہ پیش کرنے کے بعد جو آپ کی توجہ چاہیے، ساری دنیا میں نبی پاک کے ذکر خیر ہوتے ہیں، پیارے آقا کی سیرت بیان ہوتی ہے، مگر ایک امتی کو اس مہینے میں کیا سیکھنا چاہیے؟ اب میلاد کے مہینے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی، مگر اپنے اندر کیا تبدیلی آئی؟ میرا آپ سب سے سوال ہے اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کوسچن ہے، ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ ہم جیسے تھے ویسے ہی رہے، پیارے آقا کی سیرت سنی، اپنے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ ایک وہ دل ہے جس میں نور ہی نور ہے، اور ایک ہمارا دل ہے جس میں نہ جانے کیا کیا ہے. یاد رکھیے، یہ جو دل ہے نا، قیامت کے دن اس دل سے بھی سوال ہوگا. جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اچھا، دل جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب. قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کے معنی یہ ہے کہ منقلب ہونا، تبدیل ہوتا رہتا. دل جو ہے نا، یہ بڑی نرالی شے ہے. اب اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا تو آپ کو میری بات پر مزید کلیریفائی ہو جائے گا کہ اگر دل پر غور کریں نا، پہلے حدیث پاک سن لیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دل کی مثال پر کیسی ہے، پر ہوتا نا، پر کیسی ہے جو میدانی زمین میں ہو اور جسے ہوائیں ظاہر باطن الٹے پلٹے. یعنی ادھر کی ہوا آتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کی ہوا ہے تو پر ادھر کے ادھر چلا جاتا ہے. ہمارے دل کا حال بھی ایسا ہی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ کبھی تو دل پر رحم غالب ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں یار بس سارے لوگوں کو بھلا کر دیں. کبھی یہی دل جو ہے سختی پر مائل ہوتا ہے، نہیں میں چھوڑوں گا ہی نہیں اس کو. کبھی سخاوت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے، یار بس لٹا دو اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کرنا اس کا دل چاہتا ہے، میں اس کا یہ بھی کام کر دوں، اس کا وہ بھی کام کر دوں. اور کبھی ایسی کنجوسی دل پر طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا. اچھا، اسی دل کا حال یہ ہے کہ کبھی بڑا عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، جناب میں حقیر، میں فقیر، آپ سب کچھ ہیں. یہی دل تھوڑے دنوں کے بعد تکبر کا ایسا پہاڑ بنا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے میرے سامنے کوئی بات کر کے تو دکھائے، میں نے چھوڑنے نہیں. یعنی کیفیات آپ خود دیکھیں، یہ ہم سب کے ساتھ معاملہ ہے، عجیب و غریب کیفیات چلتی رہتی ہیں. اچھا، کبھی ایسا اخلاص طاری ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یار کسی کو نیکی بتانی نہیں چاہیے. تھوڑے دنوں کے بعد یہی دل کی کیفیت ایسی بدلتی ہے کہ نہیں جناب، میرا نام تو ہر جگہ آنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا. اچھا، یہی دل جو ہے کبھی گناہ پر اتنا افسردہ ہوتا ہے کہ رو رہا ہوتا ہے، انسان روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور کبھی یہی دل ایسا گناہ کرنے پر اڑا رہتا ہے کہ بس میں نے گناہ کر کے رہنا ہے، یہ آج برائی کر کے رہنی ہے. یعنی یہ دل جو ہے نا میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. کتنا ڈیفیکلٹ معاملہ ہے. پیارے آقا کے قلب اقدس پر کتنا نور تھا، مگر نبی پاک کی ایک دعا یاد رکھیں. پیارے آقا دعا فرماتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یعنی نبی پاک اپنے دل کے لیے، ہماری تربیت ہے نا، اس لیے دعا کرتے تھے کہ ہم یہ دعا کریں کہ یہ دل پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. دل پلٹ جاتا ہے مسلمان، معاذ اللہ ہم نے دیکھا ایسے کلمے کہہ دیتا ہے، ایسا انداز اختیار کرتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے دل کے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ دل جو ہے نا، اس میں کئی باطنی بیماریاں ہیں. نارملی ہم بیٹھتے ہیں، بزنس مین بیٹھتے ہیں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ یار کولیسٹرول ہائی نہیں ہونا چاہیے، بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، ہارٹ ڈیزیز سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اپنے صحت کی فکر کرنا چاہیے، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس دل کی کچھ باطنی بیماریاں بھی ہیں، انٹرنل ڈیزیزز بھی ہیں. دیکھیں جو دل کی ظاہری بیماریاں ہیں نا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، اس کا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا ہے؟ انسان دنیا سے چلا جائے گا. لیکن جن انٹرنل ڈیزیزز کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں، اگر وہ کسی کو لگ جائے نا تو ایمان برباد ہو سکتا ہے. آج کے اس بیان میں میں فقط ایک دو دل کی بیماریاں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ آج آپ سب ایک میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، ہم آئے نعتیں سنیں گے، بیان سنیں گے، کھانا کھائیں گے، گھر چلے جائیں گے، بڑا اچھا پروگرام تھا، مگر تبدیلی کیا آئے گی؟ اس لیے میں آج ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دو ایسی دل کی بیماریاں جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان بیماریوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ بیماریاں کتنی خطرناک ہیں کہ ہماری جان نہیں ایمان لے سکتی ہے. پہلے ایک واقعہ سنیے تاکہ یہ بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مسجد میں میں نماز ادا کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مالدار تاجر بیٹھا ہے، اور اس تاجر کے پاس قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا تھا، اور دعا بڑی عجیب و غریب تھی. وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ، مجھے آج فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا حلوہ کھانا ہے. مثال کے طور پر یا اللہ, وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آج چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے. اچھا وہ امیر دیکھ رہا ہے کہ یہ غریب فقیر عجیب و غریب دعا مانگ رہا ہے. اب اس نے پتہ کیا سوچنا شروع کیا, کہتا ہے اصل میں جو ہے نا یہ مجھے سنا رہا ہے, یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے چکن بریانی اور گاجر کا حلوہ منگوا دوں. یہ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا, یہ مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے, ہمارے سامنے کوئی عبادت کرے نا, اچھا کام کرے, ہم پہلے نیگیٹو سوچتے ہیں, اس نے بھی نیگیٹو اپروچ تھی اس کی, کہتا ہے مجھے سنانے کے لیے دعا کر رہا ہے. اب دل ہی دل میں نیت کر لی, کرنے تو جتنی دعا میں نے نہیں کھلانا آج اس کو, مجھے دکھانے کے لیے دعا کرتا ہے, میں نے کھلانا ہی نہیں ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں سارا ماجرا دیکھ رہا ہوں. اس فقیر نے دعا مانگی, جا کے مسجد کے کونے میں سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی, ایک شخص مسجد میں داخل ہوا ایک طباخ لے کر, تلاش کرتے کرتے اس فقیر کے پاس گیا, اس کو اٹھایا اور کہا کہ حضور یہ کھانا کھا لیجیے. اب مالدار تاجر جو تھا, بزنس مین, اس کی آنکھیں کھلی کہ یہ کیا ماجرا ہے. دیکھا غور سے, جب اس تھال کو کھولا گیا نا, ایگزیکٹلی وہی کھانا اس تھال میں موجود تھا جس کی وہ فقیر دعا کر رہا تھا. اب یہ شاکڈ ہو گیا جو بزنس مین تھا, اس نے وہ نئے آنے والے کو کہا کہ پہلے ایک بات بتاؤ, تم اس فقیر کو جانتے تھے پہلے؟ تو میں تو بالکل نہیں جانتا. بولے پھر کیسے لے کر آئے یہ کھانا؟ اب بات سننے والی ہے میرے پیچھے. اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور کیجئے, بالخصوص وہ غور کیجئے جو نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں, جو ہر بندے کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کی نیکی کے اندر بھی اس کو خامی تلاش کرتے ہیں. وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے جب پوچھا کہ تم یہ کھانا لے کر کیسے آئے, تو وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں تو مزدور آدمی ہوں, جو آج یہ کھانا لے کر آیا ہوں نا, میرے بچوں نے کافی عرصے سے تمنا رکھی تھی کہ یہ والا کھانا چاہیے, مگر میں غریب آدمی تھا, مزدوری کرتا تھا. آج کہیں مزدوری کی تو مجھے ایک مسکال سونا, یعنی تقریباً یہ 4.5 ماشا بنتا ہے, اس زمانے میں روپیہ نہیں تھا, سونا چاندی مزدوری میں ملتا تھا. کہتے مجھے ایک مسکال سونا ملا, میں نے اپنی بیوی کو کہا آج بچوں کی بڑی فرمائش تھی, یہی پرٹیکولر کھانا, یہ کھانا بناؤ. کہتے بیوی کھانا بنانے میں لگ گئی, میری آنکھ لگ گئی, میں سویا تو میری قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے, فرمایا فلاں مسجد میں میرا ایک دوست آیا ہوا ہے, اس کے پاس جاؤ, یہی کھانے کی دعا اس نے کی ہے, اس کو یہ کھانا پیش کر دینا, جتنا اس نے کھانا ہوگا کھا لے گا, واپس لوٹا دے گا, اور اللہ تعالیٰ باقی کھانے میں تمہیں برکت بھی دے گا, اور سنو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہتا میں تو غریب آدمی, میری لاٹری لگ گئی, میرے آقا کا دیدار ہوا, میں تو یہ کھانا لے کر آ گیا. اب وہ جو امیر آدمی تھا نا, اب اس کو ریئلائز ہوا کہ میں نے اللہ کے ولی کے بارے میں بدگمانی کر لی. کہتا بھائی رک جاؤ, تم نے ایک مسکال سونا خرچ کیا نا اس پورے پروسیجر میں, مجھ سے یہ ایک مسکال لے لو اور اپنے ثواب میں تھوڑا حصہ مجھے بھی دے دو. وہ کہتا نہیں, میں کیسے اس میں تمہیں حصہ دے سکتا. کہتا دو مسکال لے لو, پانچ مسکال. وہ منع کرتا رہا, یہ پیسے بڑھاتا رہا, یہاں تک کہ اس امیر نے کہا 10 مسکال, 10 ٹائمز, بلکہ اس نے بڑھاتے بڑھاتے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 100 مسکال, 100 ٹائمز قیمت کر دی. یہ پیسے لے لو, بس وہ ثواب مجھے دے دو جو تمہیں مل رہا ہے. وہ کہتا ہے ساری دنیا کی دولت دے دو, میں تمہیں اس میں حصہ نہیں دے سکتا, نبی پاک نے جو مجھے بشارت دی ہے, میں تمہیں کیسے اس میں حصہ دے دوں. وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا, اور یہ مالدار تاجر ہاتھ ملتے واپس آ گیا. دیکھیے اسلامی بھائیو, روض الریاحین نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے, مگر سمجھانے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا, جو بات سمجھانا آج مقصود ہے نا, کہ کبھی کسی کے بارے میں غلط نہ سوچے. ہمیں نہیں پتا, ہم دلوں کے حال نہیں جانتے. یہ جو دل کی بیماری کی بات کی تھی نا میں نے, ایک بیماری ہے بدگمانی, نیگیٹو اپروچ, آلویز کسی کے بارے میں برا سوچنا, اچھا کرے تو بھی برا سوچنا, نہ کرے تو بھی برا سوچنا. ارے ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں برا سوچنے کے لیے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. یہ جو سوچتے رہتے ہیں نا, آلویز تھنکنگ اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, قرآن کہتا ہے اتنے گمان نہ کرو, کیونکہ کچھ گمان جو ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ گناہ ہو جاتے ہیں. گمان کی دو قسمیں یاد رکھیے, ایک ہے حسن ظن اور ایک ہے بدگمانی. حسن ظن کیا ہے؟ پازیٹو اپروچ, اچھا سوچنا, یہ بڑی اچھی بات ہے. اللہ کے بارے میں حسن ظن کرنا واجب ہے. کچھ لوگ اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کرتے ہیں, پتہ نہیں میرا کام کرے گا نہیں کرے گا, پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا. ارے وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. رب کے بارے میں تو آلویز اچھا گمان رکھنا ضروری ہے. بدقسمت ہے وہ لوگ جو اپنے مالک کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں میرے کتنے مسئلے سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں حل ہی نہیں ہوتے. اتنی دعائیں کرواتا ہوں, اتنی جناب روتا بھی ہوں, اس کی بارگاہ میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, مسئلے حل نہیں ہوتے. چلے اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں پھر بات آگے چلتے ہیں. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہو, ایک چھوٹا بھائی ہو, اس کو بخار ہو اور گلا خراب ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے, بڑی گرگڑا گرگڑا کر کہہ رہا ہوں میں نے جناب ٹھنڈا سا جوس پینا ہے, آپ آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ نہیں کھلائیں گے. جوس پلائیں گے؟ نہیں پلائیں گے. اور رو رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کو کوئی کہے گا یار عجیب آدمی آپ کا بچہ رو رہا ہے آپ آئس کریم کیوں نہیں کھلا رہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت اس کو آئس کریم دینا اس کے ساتھ غلط کرنا ہے, اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا, یہ بیمار ہو جائے گا. میں باپ ہوں مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, میں بڑا بھائی ہوں آئی نو بیٹر دین ہم کہ کس وقت کیا دینا ہے. ایسے ہی جواب دو گے نا. آپ باپ ہیں آپ کو پتا ہے کس وقت بچے کو کیا دینا ہے. میرے رب کو نہیں پتا مجھے کس وقت کیا دینا ہے؟ میں رو رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا. ارے وہ زیادہ اچھا جانتا ہے کہ ابھی اس کو نہ دو, اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. آپ اپنے بچے کے لیے بہتر سوچ سکتے ہو. ارے میرا مالک اگر مجھے کچھ نہیں دے رہا نا اسی میں میرے لیے بہتری ہے, کیا پتا میری وہ خواہش پوری ہونی ہو اور میں بگڑ جاؤں, میرے معاملات خراب ہو جائیں, میرا ایمان ہاتھ سے چلا جائے, ہمیں نہیں پتا. یاد رکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, آلویز تھنک پوزیٹو اباؤٹ یور رب عز و جل. اللہ کے بارے میں بھی برا گمان رکھو گے تو بچے گا کیا. ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں اچھا سوچے کہ میرا مالک, اور ارشاد باری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں, وہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. ایک عربی بڑا گناہگار, بڑا گناہگار, آخری وقت اس کا آیا, لوگوں نے کہا اس کی ماں, ایک شخص کی ماں کہتی تو بڑا گناہگار ہے, تیرا معاملہ کیا ہوگا, تو نے نیکی کوئی نہیں کی ہے. اپنی ماں سے کہتا ہے ماں ایسا کرو یہ آگ اٹھا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دو. ماں کہتی بیٹا میں تیری ماں ہوں تجھے آگ میں کیسے ڈال دوں؟ کہا میرا رب تو ماں تجھ سے زیادہ چاہنے والا ہے, وہ مجھے آگ میں کیسے ڈالے گا. علماء کہتے جب وہ مرا اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, خواب میں اسے جنت میں دیکھا, کہا تو بڑا گناہگار تھا جنت میں کیسے؟ کہا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا, رب نے میری مغفرت فرما دی. اپنے رب کے بارے میں تو پازیٹو سوچے نا. لوگ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں میری مغفرت ہی نہیں ہونی, میں نے بڑے گناہ کر لیے. ارے ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں, رب کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. بس دوستی کر لو اس سے, سر جھکا لو اس کی بارگاہ میں, مانگو تو صحیح اس سے معافی. اور اب آئیے دوسرا, بدگمانی جو لوگوں کے بارے میں ہم کرتے ہیں, اتنا برا عمل ہے. اور میں آپ کو, ہو سکتا ہے میرے اب تک کے بیان میں آپ یہ سمجھ رہے ہوں یار یہ مولانا صاحب بات تو اچھی کر رہے ہیں مگر میں تو کسی کی بدگمانی نہیں کرتا, میں تو سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں. میں ابھی انشاءاللہ آپ کو دو تین ایگزامپل دوں گا, پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا کہ کون بدگمانی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. پہلے میں آپ کو اس کی شدت بتاؤں کہ یہ کتنا برا عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے, سب سے برا جھوٹ. فرمایا ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان کا خون, مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یہ اتنا برا فعل ہے اور ہم ہیں کہ آئے دن بدگمانی. اب آپ آئیے آپ کیسے بدگمانی کرتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم, اچھا بدگمانی کے ساتھ ہی ایک اور بیماری اٹیچ کر لیجئے اور وہ ہے حسد. حسد اور بدگمانی جس کے دل میں آ جائے نا, یہ اتنا برا عمل ہے. میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں, آپ کو اندازہ ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی ہے, یہ مونڈ دینے والی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے, حسد اور بدگمانی. اچھا اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, کسی نے نئی دکان بنائی, نیا آفس کھولا, پہلا خیال جو دل میں آتا ہے آپ دو نمبر کے پیسے کمائے. ارے آپ کے بھائی کو اللہ نے نعمت دی ہے, آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے یار ذرا آئیے گا نئے آفس کا افتتاح ہے, اس کے افتتاح میں بھی جائیں گے, وہاں بریانی بھی کھا کے آئیں گے, اور جب وہاں سے واپس آئیں گے نا تو واپس آتے آتے دو دوست آپس میں بات کر رہے ہوں گے یار آفس تو بڑا اچھا بنایا ہے, بڑے زبردست فرنیچر بھی تھا. دوسرا کہے گا ہاں یہ کرتا ہی سود کا کاروبار ہے, جھوٹ بول کے کام کماتا ہے. آپ سوچئے آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ اس کو یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور آپ اس سے حسد کرنے چلے, آپ نیگیٹو سوچنے لگے. اچھا آپ آگے چلیے, کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے یار نئی گاڑی لی ہے, اچھا اس کے سامنے بڑی تعریف کریں گے, ماشاءاللہ مبارک ہو, ارے بھائی بڑی اچھی گاڑی لی, مٹھائی کب کھلاؤ گے, دعوت کب کھلاؤ گے, جیسے ہی گاڑی لے کر گیا بینک سے نکالی ہوگی. ہمیں کیوں پرابلم ہو جاتی ہے؟ اگر کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملی ہے تو ہم کیوں اس سے جیلس ہوتے ہیں, ہم اس کا نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ اچھا کسی کو فون کیا, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ہماری جو سوئی ہے نا وہ اسٹارٹ ہی مائنس سے ہوتی ہے. کسی کو ٹیلی فون کیا, فون نہیں اٹھایا, ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے, میرا نمبر دیکھ لیا نا اس لیے فون نہیں اٹھایا, اپنا مطلب پڑتا ہے تو فوراً فون کرتا ہے, آج ہماری باری میں فون نہیں اٹھایا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو فون اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے نا. جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں فون اٹھاتے ہیں کیا؟ نہیں اٹھا. جب آپ واش روم میں ہوتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں آپ پازیٹو کیوں نہیں سوچتے کہ ہاں یار نماز پڑھ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو, ہو سکتا ہے سائلنٹ پر فون پڑا ہو, بہت سارے جواب بن سکتے تھے. مگر فرام دا اسٹارٹ ہم نے بات ہی یہ سوچنی ہے کہ اس بندے نے اس وجہ سے غلط کام کیا اور ہمارا فون نہیں اٹھایا, مطلب پڑے گا تو ابھی فون کرے گا, مطلب نہیں ہے تو فون ہی نہیں اٹھائے گا. اچھا کسی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے جواب آیا وہ گھر پہ نہیں ہے, پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ اندر بیٹھا ہوگا, اندر سے کہلوا دیا گھر پہ نہیں ہے. آپ اچھا وہ گھر پہ ہے یا نہیں ہے بات کی بات ہے, آپ نے حرام کام کر لیا, نیگیٹو سوچ کر, برا خیال دل میں لا کر اور اس کو یقین کر کے. اچھا شریعت کا بڑا خوبصورت اصول ہے, یاد رکھیے گا, کسی کے بارے میں برا خیال آنے پر گناہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. خیال آیا نا, کیونکہ ہم انسان ہیں خیالات آتے رہتے ہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن اس خیال کو دل پہ جما لیا, ہاں یہ ہے ہی ایسا, اب حرام ہو گیا. یعنی خیال آیا اور بندہ کہ نہیں یار مجھے غلط نہیں سوچنا چاہیے, مجھے اچھا سوچنا چاہیے, آپ نے جھٹک دیا, اب آپ بچ گئے. قرآن کہتا ہے ہم کسی کے بوجھ سے زیادہ اس پر بار نہیں ڈالتے, ہمارا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا خیال آنا, لیکن خیال آتے ہی اس پر عمل کر لیا, یا تو زبان سے اظہار کر دیں ہے ہی ایسا مغرور متکبر حرام کمانے والا, اب یہ گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یا تو دل سے آیا اور جھٹک دیا تو آپ بچ گئے. اچھا اب اسی طرح اور آگے چلتے ہیں, کسی نے گھر بلایا, اچھا خاصا گھر نیا لیا, فرنیچر ہم نے دیکھا بڑا اچھا ڈرائنگ روم بنایا, بڑا اچھا گھر بنایا, دعوت بھی کھاتے ہیں باہر نکل کے, پھر کہتے ہیں ورثے میں ملا ہوگا, فلاں سے لیا ہوگا. اچھا اسی طرح چونکہ اسٹیٹ ایجنٹ بیٹھے ہیں, کسی کی ڈیل اچھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی جھوٹ بول کے کیا ہوگا, فلاں کو دھوکہ دے کے اس سے یہ کام کیا ہوگا, اس کی ڈیل اس سے مار لی ہوگی. ہم کیوں جیلس ہوتے ہیں؟ ارے اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے آپ سارے مل جاؤ نا, اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, اور جس کی نصیب میں ذلت لکھی ہے ساری دنیا عزت لانے کی کوشش کرے اسے عزت نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں, کبھی بھی یہ فیملیز میں بھی ہے, چاچا ماموں بھانجا بھتیجا, ایون بہنیں, دو بہنیں الگ الگ گھر میں بیائی جائیں اب ان میں حسد شروع ہو جاتا ہے, کسی کا گھر خوشحال ہوتا ہے اچھا گھرانہ ہوتا ہے, دوسرے کا بیچاروں کا کمزور ہوتا ہے, بہن بہن سے بعض اوقات جیلس ہو جاتی ہے. حسد, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, حسد جو ہے نا حدیث کا خلاصہ ہے, حسد ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. یہ ایمان برباد کرنے والی بیماریاں ہیں, بدگمانی کبھی بھی دل میں نہ لائے. اچھا یہ حسد کرنے والا بالخصوص ذرا غور کرتے ہیں, یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. علماء کہتے ہیں یہ اتنا شدید عمل ہے, کیونکہ عزت دینے والا کون ہے مجھے بتائیے, رزق دینے والا کون ہے, ترقی دینے والا کون ہے, نام دینے والا کون ہے, حسن دینے والا کون ہے, سب دینے والا اللہ ہے, جب دیا اس کو اللہ نے ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ اس کا مطلب رب کی تقسیم پر آرگیومنٹ ہے یہ. حسد کو تو اتنا شدید منع کیا گیا نا کہ اللہ نے اسے دیا اور تمہیں پرابلم ہو گئی. اٹ مینز یہ اللہ پر اعتراض ہے, یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. یعنی کسی کو نام ملا, عزت ملی, شہرت ملی, مال ملا, ارے کل اس نے کاروبار شروع کیا اتنا آگے بڑھ گیا, تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ نے بڑھایا نا, تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ اسے حرام کمایا ہوگا, اس نے دو نمبر کا کام کیا ہوگا, اس کا اور رب کا معاملہ ہے. تم تو دعا کرو یا اللہ میرے بھائی کو اور عطا کر دے, اس کی عزت میں اور برکت دے دے, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں, جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتے ہیں نا, دوسروں کے لیے گروپنگ کرتے ہیں, دوسروں کے لیے بدگمانی اور حسد کرتے ہیں, خود ہی برباد ہوتے ہیں. اچھا حسد کرنے والا اور بدگمانی کرنے والا اس ڈیزیز کی وجہ سے کیسی پرابلم میں رہتا ہے؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آپ کو بھی لوگ ملے ہوں گے, مجھے بھی ملتے رہتے ہیں, کہتے ہیں یار بہت بہت میرا دماغ جو ہے نا سوچتا رہتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، ٹینشن بڑی رہتی ہے. اگر اس کی گہرائی میں جائے نا تو کہیں نہ کہیں اس نے حسد پالا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نیگیٹو سوچ. کیونکہ ہوتا کیا ہے، حاسد جو ہے نا، حسد کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، حاسد. حاسد اتنا مظلوم ہے، مظلوم تو کیا میں اس کو کہوں، ایسا بےچارا پھنس گیا ہے کہ یہ خود ہی جلتا رہتا ہے، اپنی دنیا میں بھی جلے گا. کیونکہ جس سے حسد ہو گیا وہ جتنی ترقی کرتا جائے گا اس کو اتنی آگ لگتی جائے گی. تو یہ پھنس گیا نا، اب یہ نہ اس کو رات کو چین آئے گا، نہ اس کو کوئی آ کر کہے گا پلا پتا چلا اس کو اور ترقی ہو گئی، اب بندہ اور جلے گا، یار یہ کیوں اس کی ترقی ہو گئی. تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے، کسی سے حسد تو نہیں ہو گیا، کسی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں ہے. اچھا حسد چیک کرنا ہے نا، اس کا بھی طریقہ ہے. آپ دیکھیں گے کوئی ایسا بندہ ہے جس کی تعریف آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ جائیں دیر از سم تھنگ رانگ. یا وہ سامنے آ جائے تو ملنے کا جی نہیں چاہتا، تو سمجھ لیں کہ کچھ پرابلم ہے میرے ساتھ اس کے لیے. ارے مسلمان کا دل جو ہے، میں نے آج آپ کو نبی پاک کے دل سے مبارک دل کے واقعات لے کر چلا ہوں نا، میں اس قلب اطہر کی بات کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں. ہم اس نبی کے غلام ہیں، میرے آقا کو جو مارنے آتے تھے نبی پاک کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آقا انہیں بھی دعائیں فرماتے تھے. نبی پاک نے جان کے دشمنوں کو امانے دی ہیں اور ہم نبی کے غلاموں سے حسد کریں؟ وہ بھی امتی ہے نا میرے آقا کا، کیوں حسد کریں کسی سے؟ کیوں کسی کی ترقی سے مجھے پرابلم ہو؟ دیکھیں دو چیزوں کو بائیفرکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، حسد اور رشک، یہ دو الگ الگ چیزیں. رشک جائز ہے. رشک کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی بھائی کو ایک نعمت ملی، اچھا گھر ملا، کاروبار ملا، گاڑی ملی، یا دنیا میں کوئی بھی نعمت ملی، آپ کا یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، یہ ٹھیک ہے، یہ اوکے. لیکن اس میں کہیں بھی یہ دل میں نہ خیال ہو کہ اس کا برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے. جب یہ فیلنگز ہیں تو یہ حسد ہے، حرام ہے. اور رشک جو ہے وہ جائز ہے، مناسب ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کرے کہ آج کے اس بیان میں ہم ان بری عادتوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ذرا غور کیجیے. پہلے نبی پاک کے قلب اثر کی بات سنی نا، اب آؤ میں آپ کو اپنے ہمارے پیارے صحابہ کا واقعہ سناؤں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ، مہاجر، فقراء، یہ حاضر ہوئے اور آ کر کیا عرض کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خلاصہ حدیث ہے کہ مالدار جو صحابہ ہیں وہ تو آگے بڑھ گئے ہم سے. اچھا اب یہاں کیا تھا، ہم بھی کہتے ہیں نا مالدار آگے بڑھ گیا. صحابہ کا ذہن دیکھو کتنا پیارا تھا. وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بڑے گھر ہیں، بڑی سواریاں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑے اچھے کھانے کھاتے ہیں. کہتے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی صحابہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات دیتے ہیں ہم دے ہی نہیں سکتے. یعنی وہ مالی طور پہ بھی نیکیاں کما رہے ہیں اور جسمانی طور پر بھی نیکیاں کما رہے ہیں، ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے. کتنی خوبصورت ریس تھی، کمپٹیشن تھا وہاں پر، مگر کتنا پوزیٹو کمپٹیشن تھا کہ نیکیوں کا کمپٹیشن تھا. ہمارا کمپٹیشن کیا ہے؟ اس نے دو کنال کا گھر لیا ہے، میں نے چار کنال کی کوٹھی بنانی ہے. بلے اس کے لیے سود پر پیسہ لینا پڑے، اس کے لیے جناب کچھ بھی بربادی ہو جائے، پیچھے دکھانا ہے کسی کو. اس نے فلاں جگہ پر ڈیفینس میں آفس بنایا ہے، میں اس سے اچھا آفس بناؤں گا، فلاں انٹیریئر ڈیکوریٹر کو بلاؤں گا. اسی میں مر گئے ہم لوگ، اسی میں پیچھے رکھنے کے چکر میں برباد ہو گئے. ارے صحابہ کو دیکھو، کمپٹیشن بھی ہوتا تھا تو کتنا پیارا کمپٹیشن تھا کہ یا رسول اللہ وہ امیر ہیں ہم غریب ہیں، ہم تو نیکیاں کم ہو گئی ہماری. اب دیکھو نبی پاک نے کیا جواب دیا، پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ تھوڑے پیسے لے جاؤ تم بھی امیر ہو جاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا دوں کہ اگر تم اس کو عمل کرو تو آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو، ہاں جو تمہارے جیسا عمل کرے گا وہ برابر ہو جائے گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل بتائیے، کیونکہ پیسے لینے تو گئے نہیں تھے نا، ادھر تو کمپٹیشن ہی نیکیوں کا تھا، حضور وہ عمل بتا دیجئے. نبی پاک نے فرمایا ہر نماز کے بعد، یا آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی عمل آ گیا، 33 بار الحمد سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. کتنا آسان. اچھا اب مزے کی بات دیکھیں، وہ صحابہ باہر نکلے، تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو بھی ہم کو وظیفہ بتایا نا وہ مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب تو وہ یہ بھی کر لیں گے. مطلب کمال دیکھیں، کمپٹیشن کیا تھا، مینٹل لیول کیا تھا کہ بس ہم نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. یار مجھے ایک سوال کا جواب دے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہم اور آپ جب کسی کا بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں، بڑا بزنس دیکھتے ہیں، بڑی فیکٹری دیکھتے ہیں، بڑا معاملہ دیکھتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے یار میں کب ایسا بنوں گا. کبھی کسی پانچ وقت کے نمازی کو دیکھ کر دل بنا کہ یار میں کب ایسا بنوں گا، یار فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے، یار یا اللہ میں کب تہجد گزار بنوں گا. کبھی پتا چلتا ہے کہ کوئی روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، دل کبھی نہیں چاہتا کہ مولا کوئی کرم کر دے مجھ پر کہ میں بھی روز تیرا کلام پڑھنے والا بن جاؤں. کسی کو دیکھتے جب دیکھو مکے مدینے جاتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ یار اللہ مجھ پہ بھی کرم کر، مجھے بھی اپنے گھر کا مہمان بنا. ہم یہ کمپٹیشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم اس بات میں ہمارا دل کیوں نہیں چلتا آگے کہ یار وہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا. یاد رکھو جو مسجد نہیں جاتا نا، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں، میں نہیں جاتا. ارے تیری قسمت نہیں ہے، تجھے بلایا نہیں جاتا. اللہ کا گھر ہے مسجد. یاد رکھو آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا. اللہ کے گھر میں کیسے بغیر اجازت جائے گا؟ ارے وہ رب کی مہربانی ہے کہ اس کو دن میں پانچ بار اپنا مہمان بنا رہا. تم اپنے رب سے کہو مولا میرے گناہ معاف کر، مجھے بھی مہمان بنا، مجھے بھی روزانہ تیرے گھر میں آنا ہے. مالک میرے گناہ معاف کر اور مجھے ایسا بنا دے کہ روز تیرے آگے سجدہ کروں. ہم کب تک یہ دنیا کے معاملات میں بھاگتے رہیں گے؟ خدا را یہ ذہن بنائیے کہ اس دنیا میں رہ کر مجھے جنت کو کمانا ہے. آپ نے کئی بار وہ واقعہ سنا ہوگا، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مال زیادہ تھا. اب یہ آخری بات ہے، مال زیادہ تھا تو ذہن میں خیال آیا کہ اب کی بار ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. مال زیادہ تھا، عیش زیادہ کروں گا نہیں سوچا. مال زیادہ تھا تو زیادہ خیرات دے کر، زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. پیارے آقا نے اعلان کیا تھا نا راہ خدا میں خرچ کرو. حضرت عمر کافی سارا مال لے کر حاضر ہوئے. نبی پاک نے پوچھا اے عمر کیا لائے؟ کہتے یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا. اب کہتے مجھے انتظار تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیا لاتے. اس بار تو میں اچھا ویلدی تھا، پیسے تھے میرے پاس، اچھا مال لے کر آیا ہوں، حضرت ابو بکر کیا لاتے ہیں؟ اچھا اپیرنٹلی یعنی ظاہری طور پر حضرت ابو بکر صدیق جب سامان لائے نا تھوڑا تھا، حضرت عمر سے کوانٹیٹی میں تھوڑا تھا. پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا لایا؟ کہتے یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، کچھ نہیں چھوڑا. یعنی یہ بھی تو ایک کمپٹیشن تھا نا. ہم کب تک دنیا کے کمپٹیشن میں مر جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے دل کو ان معاملات سے صاف کیجیے. بدگمانی حسد کو اپنے دل میں نہ آنے دیجیے. اور اپنے دل میں اگر خیالات لانے ہیں تو مدینے والے آقا کے خیالات لائیے نا، اللہ کے خوف کو جگہ دیجیے، اپنی عبادتوں کی بہتری کی طرف توجہ دیجیے. ورنہ دنیا سے میں نے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے. آئے دن آپ کے اور میرے سامنے جنازے اٹھتے ہیں. کبھی کسی کے جنازے میں آپ شرکت کرتے ہیں، کبھی میں شرکت کرتا ہوں. کبھی جنازے میں جا کر یہ سوچا کہ آج کسی کا جنازہ ہے کل میرا ہوگا؟ جو جنازے میں آپ گئے تھے نا تھوڑے دنوں پہلے، جی ہاں جو آپ گئے تھے مدنی چلے کے ناظرین، آپ بھی تھوڑے دنوں پہلے کسی جنازے میں گئے تھے. وہ جنازے میں جس میں آپ گئے تھے کچھ لمحوں پہلے اسے پتا نہیں تھا مجھے مرنا ہے. Within a second بندہ چلا جاتا ہے. ایسے ہی میں اور آپ چلے جائیں گے. کتنی پلاننگز ہیں ہماری، پہلے وہ پلاٹ لوں گا، پہلے وہ بلڈنگ بناؤں گا، پھر وہ کام کروں گا، پھر وہ ٹارگیٹ اچیو کروں گا، 10 سال میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. لیکن جینا ہے 10 سال تک. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اس اجتماع کو، اس ملاقات کو، اس محفل کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیے کہ بس میں نے بہت کر لی اللہ کی نافرمانی، اب نہیں کروں گا. آج ایک نیت کر کے جائیے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگاؤ کہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے